سورة النحل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو. اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا. انسان اپنی اصل کو دیکھے کہ آغاز کہاں سے ہوا تھا اس کا، اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، لباس بھی ہے اور خوراک بھی ہے، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، یعنی ان کا دودھ اور گوشت، یہ سب کچھ استعمال کرتے ہو. ان میں تمہارے لیے جمال بھی ہے، یعنی خوبصورتی بھی ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. آج بھی پہیے کی ایجاد کے بعد چاہے بے شمار گاڑیاں ہیں جنہوں نے ٹریفک بلاک کر رکھی ہے، پھر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں گاڑیاں نہیں چلتی، وہاں گھوڑے اونٹ ہی بار برداری کا کام کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. یہ گھوڑا جو ہے وہ ایک سٹیٹس سمبل بھی ہے، اور خصوصاً اس دور میں جب لوگوں کے مالدار ہونے کا اندازہ ان کے بیگ سے نہیں لگایا جاتا تھا، گھوڑے وغیرہ سے لگایا جاتا تھا. وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے یا کرے گا جن کا تمہیں علم تک نہیں. یعنی چونکہ مضارے کا فعل ہے، ابھی بھی اس نے بہت کچھ تمہارے فائدے کے لیے ایسا پیدا کر رکھا ہے تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ملک میں ہر طرح کی چیزیں اگتی ہیں جس میں بے شمار جڑی بوٹیاں بھی ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کس فائدے کی ہیں. ریسرچ کا حق ہی ادا نہیں کیا کہ اللہ نے یہ چیزیں جو اتنی اگا رکھی ہیں، ہمیں ان کے خزانے دے رکھے ہیں، یہ آخر کیوں اگائی گئی ہیں؟ یہ ہمارے ملک میں کیوں پیدا ہو گئی ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے راستوں میں کیوں اگی ہوئی ہیں؟ نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، توڑ کے بھی نہیں دیکھتے، اس کو ٹیسٹ کر کے بھی نہیں دیکھتے. اس میں بے شمار فائدے ہو سکتے ہیں، اور صرف نباتات میں نہیں، حیوانات اور دیگر بہت ساری چیزوں میں. اور دیکھیں کہ جب چھوٹی سی چیز پتہ چلتی ہے ہم اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، اس میں یہ فائدہ بھی، یہ فائدہ بھی. اور اب تو یوٹیوب چینل بھرے ہوئے ہیں ادرک کے فائدوں سے اور لیمو کے فائدوں سے، اور بے شمار ایک کے بعد ایک چیز سامنے آتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ پیدا کرتا ہے جس میں تمہارے لیے فائدہ ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو. ہمارا علم بہت کم ہے. تو رب زدنی علما، علم کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، مزید جانتے رہنے کی فکر کرنی چاہیے. اور مضارے کسی کم میں فیوچر کی بات بھی، وہ کچھ پیدا کرے گا تم جن کو جانتے نہیں. تو بعض نے کہا کہ چونکہ یہ سواریوں کے کانٹیکسٹ میں بات کی گئی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو گاڑیاں تھیں نہ جہاز تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ابھی اور بھی بہت کچھ ہے، اور آج کے دور میں بھی آگے بھی بہت کچھ آنے والا ہے. کون جانتا تھا جب گاڑی ایجاد ہوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ گاڑی بغیر ڈرائیور کے بھی چلے گی، اور بغیر پیٹرول کے بھی چلے گی. اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا. سبحان اللہ، جہاں سواریوں کی بات ہوئی تو سواریاں کہاں چلتی ہیں، سڑکوں پہ یا مقرر راستوں پر؟ تو وہی جو بات میں نے صبح آپ کو بتائی نا کہ ایک مومن جو ہے وہ صرف سواری کو ہی نہیں دیکھتا اور راستے کو نہیں دیکھتا، وہ راستے کو دیکھ کر قصد السبیل کو بھی سوچتا ہے، سیدھے راستے کو بھی سوچتا ہے کہ ہدایت کا راستہ بھی ایک ہے اور رستے سے بھٹکنا کیا معنی رکھتا ہے. جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی زبردستی کر سکتا تھا، لیکن پھر یہ ظلم ہوتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس صورت میں بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ہر نعمت کے بعد غور و فکر کی دعوت ہے، سوچنے کی دعوت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم دنیا میں غفلت میں ہی ڈوبے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ چند ایک مین میڈ چیزیں جو ہے نا انہی کے تلسم میں ہم گرفتار ہیں اور ان سے باہر نہیں نکلتے۔ اور اب تو ہمارے فوکس کا ایک بہت بڑا محور کیا ہو گیا ہے جس سے باہر نہیں ہم نکلتے، ساری دنیا اسی میں سمٹ آئی، اب اس سے باہر نکل کے تو کچھ اور دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ گھنٹوں پہ گھنٹے گزر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ شغل ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی آپ کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ ایک طرف اس کا وائی فائی آف کر کے رکھ دیں اس کو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارے لیے فائدے کی چیز اس کو بنا دیا۔ اتنی قوت ہے پانی کے اندر اور اتنا پریشر ہوتا ہے اس کی لہروں میں، لیکن کس طرح ان کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے تاکہ انسان کشتی پر سوار ہو کر سفر بھی کر سکے اور رسک کا سامان بھی کر سکے، مچھلیاں بھی پکڑ سکے اور پھر اپنے جہازوں کو ایک طرف لنگر انداز بھی کر سکے۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور آپ کے پاس تو بہت وافر مقدار میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو سمندر ہم پہ بھی غالب کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس پر غلبہ دیا ہے، اسے ہم پر نہیں دیا۔ اگر ہمیں مسخر کر دیتا اس کے لیے تو پھر کیا ہوتا؟ زندگی ہی نہ قائم رہتی۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ یہ بھی منع نہیں کیا۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ شکر گزار، شکر گزار کون ہوتا ہے؟ جو نمبر ایک نعمت کو پہچانے، ان سب نعمتوں پر غور کرے اور کبھی ان کے مشاہدے کے لیے وقت نکالے اور پھر وہاں اللہ کو یاد کرے، نعمت دینے والے کو یاد کرے اور نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرے، ہمبل ہو، اس کی عبادت کرے، اس کے آگے جھک جائے۔ یاد رکھیے کہ شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے، لیکن بہت سے لوگ اس عبادت سے غافل ہیں۔ تو ایک بہت خوبصورت کتاب ہے این الشاکرون، شکر گزار کہاں ہے، ترجمے کے ساتھ ہے، لیکن اس کے اگر آڈیوز آپ ساتھ سنیں تو مزید آپ کو ایکسپلینیشن ملے گی۔ تو شکر گزار ہونا بے حد ضروری ہے اور ان نعمتوں کو دیکھتے دیکھتے ہر نعمت پر شکر کرنے کی ضرورت ہے جن کو اللہ تعالیٰ یہاں گنوا رہے ہیں۔ تو جوں جوں پڑھتے جائیں دل دل میں بھی شکر کرتے جائیں۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، ہدایت پاؤ، راستوں کے ساتھ ہدایت بھی۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں، وہ تاروں کو اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں جبکہ اللہ نے ان کو کچھ اور مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، بہت پاورفل آیت ہے یہ۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، دونوں برابر ہو سکتے؟ تو پیدا تو صرف اللہ ہی نے کیا سب کچھ، کسی اور نے نہیں کیا، پھر کسی اور کو اس کے برابر کیوں قرار دیتے ہو، شرک کیوں کرتے ہو؟ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو شمار نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی واقف ہے. یعنی وہ غلط کام جو تم چھپ چھپ کے کرتے ہو ان پر بھی تمہیں فوراً پکڑ سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں پکڑ رہا؟ یعنی بعض اوقات انسان اس ڈھیل سے اور بگڑتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا کچھ بھی نہیں بگڑا، کچھ اور مزے کر لو، کچھ اور کر لو، کچھ نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھو یہ سب وقت اللہ نے دیا تھا توبہ کرنے کے لیے، ہوش میں آنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تاکہ اپنے غلط کام کو چھوڑ دو. لیکن جب انسان نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ چھڑوا دیتا ہے. کیسے چھڑواتا ہے؟ ایسی یکایک تبدیلی آتی ہے نا حالات میں کہ ساری نعمتیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں اور انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں رہتا کہ کاش میں نے یہ گناہ اس وقت چھوڑ دیا ہوتا جو میری آج بربادی کا ذریعہ بن گیا. لیکن جب انسان اس کے نشے میں مست ہوتا ہے تو پھر اس کو کچھ سوچتا نہیں. تو ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان سب کے کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ کو تکبر کرنے والے لوگ نہیں پسند. کیا آپ کو پسند ہے؟ ہمیں بھی نہیں اچھے لگتے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ہی سمجھتے رہیں اور دوسروں کو انسان نہ سمجھیں. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی تو کہتے ہیں جی وہ تو اگلے وقتوں کی فرزودہ کہانیاں ہیں. کفار مکہ کی بات کی جا رہی ہے. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے. قال الذین اوتوا العلم ان الخزی الیوم والسوء علی الکافرین، جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جب اللہ کی نافرمانی میں کسی کو موت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے، معصوم بن جاتے ہیں اس وقت. ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، جو بھی تم کر رہے تھے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. متکبر وہ ہوتا ہے نا جو حق کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. کیونکہ یہ جو متکبرین کا ٹھکانہ ہے وہ یعنی کہ صرف آخرت میں جہنم ہی میں ہوگا بلکہ موت کے ساتھ ہی شامت آ جاتی ہے. جیسے یہاں پر فرمایا نا کہ جو موت کے فرشتے آتے ہیں وہ آ کر ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں. مسند احمد کی ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی گناہگار آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، موت کے فرشتے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، کسی گناہ میں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اے خبیث روح نکل جو خبیث جسم میں رہی، قابل مذمت ہو کر اس میں سے نکل، یعنی ملامت ہے تجھ پہ، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، اور اس کے علاوہ قسم قسم کے عذاب کی خوشخبری بھی قبول کر. اس کے سامنے وہ موت کے وقت آنے والے فرشتے مسلسل بار بار یہ جملے دہراتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح نکل جاتی ہے. یعنی وہ اس کو آگے پیش آنے والے عذاب کی خبر بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو متکبرین کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے جو انا کا مسئلہ بنا کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر اللہ کے آگے نہ جھکیں اور غلط کام نہ چھوڑیں. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا. دوسری طرف جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی, تو وہ جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتری ہے. یعنی کچھ لوگ قرآن پڑھ کر اس میں سے ایسی باتیں تلاش کرتے رہتے ہیں کہ جو انہیں ناگوار ہوتی ہیں, یا اس کو پرانے وقتوں کی کہانیاں بتاتے اور کہتے ہیں آج کے دور میں تو یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا, اور کچھ کہتے ہیں ہر چیز قابل عمل ہے, ہمارے فائدے ہی کی ہے. اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. یہ پازیٹو مائنڈیڈ پیپل ہیں جو قرآن میں بھی خیر تلاش کرتے ہیں اور قرآن سے باہر بھی پھر ان کو خیر نظر آتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ان کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. کیسا گھر؟ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے, نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. سبحان اللہ. یعنی جنت کی سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کی ساری خواہشات پوری ہوں گی, جس چیز کی وہ تمنا کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی, اور یہی آخرت کی حسنہ ہے, آخرت کی بھلائی. ہم کہتے ہیں نا وفی الآخرتی حسنہ, وہاں سب کچھ ان کی عین خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو. یاد رکھیے دنیا میں انسان بہت سی چیزوں کی خواہش رکھتا ہے لیکن وہ خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں نا کہ خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے, جتنی بھی پوری ہو جائے وہ بھی تھوڑی لگتی ہیں یہاں. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وہاں تم غفور الرحیم کے مہمان ہوگے. وہ کیسی مہمانی کرے گا؟ تمہاری ہر خواہش پوری کر دے گا. وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا, اور جو کچھ مانگو گے وہ تمہارا ہوگا, تمہاری ملکیت ہو جائے گا. انسان جس طرح کا بھی کھانا چاہے گا وہ فوراً فوراً اس کو مل جائے گا. آج آپ اچھے سے اچھے ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, کیا ہوتا ہے؟ فوراً کھانا مل جاتا. ویٹ کرنا پڑتا ہے, پہلے تو ویٹر کا ویٹ کرنا پڑتا ہے, پھر کھانے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا کہ میں اس پرندے کا مزہ اٹھانا چاہتا ہوں, اور وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیا ہوا آ گرے گا, اسی لمحے آ جائے گا. صرف انسان سوچے گا اور وہ وہاں موجود ہوگا. اسی طرح کچھ لوگ جنہیں دنیا میں کاموں کا بڑا شوق ہوتا ہے, وہاں بھی ان کو کچھ کاموں کا شوق ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کاشتکاری کی اجازت چاہے گا کہ میں نے کچھ اگانا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو اپنی موجودہ حالت پہ خوش نہیں کہ سب کچھ اگا ہوا مل رہا ہے, تم کیوں اگانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کیوں نہیں, میں خوش ہوں لیکن میں کھیتی باڑی کرنا پسند کرتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر وہ بیج کاشت کرے گا, نہیں بیج ڈالے گا ہی تو پلک جھپکنے کی دیر میں وہ اگ آئے گا, سیدھا ہو جائے گا, کاٹنے کے قابل ہو جائے گا, دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کی طرح ڈھیر لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے یہ لے لے, تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی, یعنی تمہاری خواہشیں لامت نہیں. یعنی یہ نہیں کہ جنت میں جا کے خواہشیں ختم ہو جائیں گی, وہاں بھی خواہشیں ہوں گی لیکن وہ پوری ہوتی چلی جائیں گی. کچھ لوگوں کو بچوں کا بہت شوق ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو دنیا میں بچے نہیں ملتے, ان کی خواہش ان کے دل میں ہی رہ جاتی, یہ بھی وہاں پوری ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑی میں, ایک لمحے میں حمل, پیدائش اور اس کی خواہش کے مطابق اس عمر کا بچہ اس کو دے دیا جائے گا. نیو بورن چاہیے یا ایک سال کا چاہیے, ٹاڈلر چاہیے, بڑا چاہیے, جوان چاہیے, کیا چاہیے؟ یہاں نہیں ہو سکتا. ہی یہاں تو سب کو دودھ پیتے بچے ہی ملتے ہیں رونے والے. اگر ہم چاہیں بھی نا کہ ہمیں سکول گوئنگ بچہ بس مل جائے تاکہ ہمیں اس کو خود نہ دیکھنا پڑے, آدھا دن سکول والوں کے سر پہ رہے, ہم اپنے ہی بچے پالنے سے تھک جاتے ہیں اور سکول والوں سے توقع رکھتے ہیں کہ بس وہ ان کو اعلیٰ درجے کا انسان بنا دے. تو یہ یہاں خواہش پوری نہیں ہو سکتی، ہاں وہاں ہو جائے گی. الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین، ان متقیوں کے جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں. یاد رکھیے نیک لوگ نہ صرف یہ کہ لباس اور جسم کی پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے دل کو بھی پاک رکھتے ہیں. نیک روح نیک انسان کے جسم میں ہوتی، پاک روح پاک جسموں میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ خیالات تو آپ کے گندے ہوں اور روح آپ کی بڑی پاک ہو. نہیں، جیسے آپ کے خیالات ہیں نا اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کی روح کس قسم کی ہے. جسم کی پاکی تو ہم دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. لباس کی گندگی پاکی کا بھی ہمیں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے، سونگھ کے اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن روح کی پاکی ناپاکی کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ انسان کے اپنے خیالات سے کہ اس کے دل میں کیا ہے، حلال سوچے ہیں حرام ہے، کیا خواہشات ہیں، حلال کی خواہش ہے حرام کی، جائز کی یا ناجائز کی، کیا سوچتا ہے انسان، کیا ڈیزائرز ہیں، کیا کرتا ہے، اعمال اس کے پاکیزہ ہیں یا ناپاک ہیں، اس کے تعلقات پاکیزہ ہیں یا ناپاک ہیں، وہ حلال رستے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے یا حرام رستے سے، زنا سے یا کسی اور طریقے سے وہ اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، وہ کس رستے پہ جا رہا ہے. تو فرشتے جب آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکیزگی کی حالت میں ان کی روحیں قبض ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے، اب آگے تمہارے لیے جنت، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہیں سے جنت میں داخلہ. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ناپاک روحوں کے لیے وہیں سے جہنم کی خوشخبری اور پاک روحوں کے لیے یہیں سے جنت کی خوشخبری. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کے دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہ گئی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے. پھر اللہ کو بلیم، اللہ نے کسی پہ جبر نہیں کیا کہ ضرور کوئی گناہ کا کام کرے، انسان کو چوائس دی ہے، لہذا اللہ کے ذمے نہیں ڈال سکتے اپنے گناہوں کا بار آپ، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے یعنی شیطان کی عبادت سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا، اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور اللہ کیوں بھٹکاتا ہے؟ پیچھے کیا پڑھا تھا؟ جو خود سیدھی راہ پہ نہیں آنا چاہتا، جو صحیح رستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، برائی نہیں چھوڑنا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا. جس دن آپ نے سچا ارادہ کر لیا نا اور آپ نے نیت کر لی کہ میں نے اس سے نکلنا ہے باہر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا، رستے بنا دے گا. پہلا قدم آپ کی طرف سے اٹھنا چاہیے، اور بندہ جب ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم اٹھاتا ہے. یہ لوگ اللہ کے نام سے پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان، تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم اسے حکم دے کہ ہو جا اور بس ہو جاتی ہے وہ. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا سبحان اللہ ولا اجر الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دے دیں گے. یہ قربانی وقتی ہے، اچھے ٹھکانے کی امید رکھو اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. یعنی جب تم اللہ کی خاطر ایک چیز چھوڑو گے اللہ اس کا بہترین نعم البدل تمہیں دے گا. بڑی ہجرت تو وہ ہوتی ہے نا جس میں انسان اپنا ملک اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑتا ہے. لیکن چھوٹی ہجرتیں کیا ہیں؟ گناہ کا چھوڑنا، بری عادتیں چھوڑنا، اللہ کی خاطر کسی غلط کام کو چھوڑ دینا، کسی حرام ریلیشن شپ کو چھوڑ دینا، کسی ایسے تعلق کو چھوڑ دینا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کسی بری عادت کو چھوڑ دینا. تو جو شخص کسی بری عادت کو چھوڑ دے گا، کسی غلط کام کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اجر دیں گے، اس کا اس کو حلال راستوں سے خوشیاں عطا کریں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کتنا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. تو یاد رکھیے، انسان جب بھی اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے. اور پھر خاص طور پر کن کے لیے؟ الذین صبروا. کیونکہ کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے. صبر کیا؟ اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ کے اندر خواہش ہے اس چیز کی طرف جانے کی، پلٹنے کی، بار بار آپ کا دل چاہتا ہے آپ وہ کام کریں، لیکن انسان کہتا ہے نہیں، میرا رب راضی نہیں، مجھے نہیں کرنا، مجھے چھوڑنا ہے، تو انسان چھوڑ دیتا ہے. پھر اسی طرح کچھ چیزیں انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہیں، بڑی پیاری ہوتی ہیں، کبھی اللہ کی خاطر ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. کبھی کسی انسان کو اپنی کوئی جاب چھوڑنی پڑ جاتی ہے، کبھی انسان کو کوئی کاروبار چھوڑنا پڑ جاتا ہے، کوئی ملک کوئی علاقہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تو ہجرت کون کر سکتا ہے، چھوڑ کون سکتا ہے؟ وہی جس کے اندر صبر ہوتا ہے اور جو اپنے رب پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے. اللہ پہ توکل کیے بغیر انسان کسی بھی غلط چیز کو یا کسی بھی پسندیدہ چیز کو چھوڑ نہیں سکتا. وہ اللہ کی خاطر چھوڑتا نا، اسے اللہ پہ یقین ہوتا ہے اللہ مجھے اس سے بہتر دے گا، تو وہ چھوڑ سکتا ہے. ظاہر ہے کسی بھی عادت کو چھوڑنے کے لیے، کسی بھی برائی، کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے کوئی موٹیویشن چاہیے نا. کیوں چھوڑیں جب کسی کو بتایا جاتا کہ اس سے بہتر ملے گا؟ آپ نے دیکھو چھوٹے بچے کوئی چیز ہاتھ میں خطرناک پکڑ لیتے نا، تو آپ ان سے ایسے تھوڑی لیتے ہیں کھینچ کے، چھری پکڑی ہوئی تو آپ کیسے لیں گے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کو کوئی اور ان کی پسند کی چیز دکھاتے ہیں، یہ دیکھو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آسانی سے وہ چیز چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس چیز کی طرف آ جاتا ہے. اپنی عادت چھڑانی ہو ہمیں کوئی، ہمیں کوئی قربانی کرنی ہو، یا ہمیں بچوں کی تربیت میں کوئی ایسی چیز اختیار کرنی ہو، تو اس کے لیے اس چیز سے بہتر چیز اس کو دکھائیں جو اس کے پاس ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مسلسل ہمیں یہی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ولا اجر الاخرت اکبر، دنیا میں بھی دوں گا، لیکن دنیا میں سب کچھ نہیں ملا کرتا، کچھ وہاں کے لیے چھوڑ دو جو ہمیشہ کے لیے ہے، تو وہاں بہت کچھ ملے گا. تو آخرت اتنی بڑی موٹیویشن ہے ہر انسان کے لیے اگر وہ اس پر ایمان رکھتا ہے. ایمان ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے. صحابہ نے شراب کے نشے کیسے چھوڑے؟ ٹھیک ہے کچھ وقت لگا، ٹائم دیا بھی گیا، لیکن بالآخر سب کچھ چھوڑ دیا. دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر اور کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کے پاس ایسا کوئی فارمولا نہیں کہ وہ انسانوں کی عادتوں کو اس طرح چھڑا سکے جس طرح قرآن نے آ کر چھڑا دیا، اس دین نے جس طرح کی تربیت کی. یہ علاج ہے، یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، یہ برکت والی کتاب ہے. لیکن اس کو چھوڑ کر اگر ہم بھٹک رہے ہیں دنیا میں کہ کسی اور طریقے سے ہمارے مسائل حل ہوں، تو نہیں ہو سکتے. وقتی طور پر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن انسان پھر پلٹ جاتا ہے کیونکہ کوئی بڑی موٹیویشن نہیں ہے اس کے لیے. پھر فرمایا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے، آدمی ہی بھیجے، مرد ہی آئے، جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے، اہل ذکر سے پوچھ لیجئے اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. اہل ذکر، اس بارے میں پیچھے ذکر سے مراد کیا تھی؟ قرآن. حقیقت یہ ہے کہ اہل ذکر میں سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو عظمت والے قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ اہل الذکر ہیں. دوسروں کی نسبت سب سے زیادہ وہ اس نام کے، اس ٹائٹل کے مستحق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا. تو ذکر والے جانتے ہیں، قرآن والے جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا کچھ نازل کیا ہے. وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بالبینات والزبر, پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اب یہ ذکر تم پر ہم نے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کر دیں جو ان کے لیے اتاری گئی. یعنی اللہ نے یہ قرآن آپ کی طرف بھیجا, اس کی سب سے پہلی ایکسپلینیشن امپلیمنٹیشن کس کے ذمہ تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے یاد رکھیے, حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. خالی ڈکشنری کی مدد سے, عربوں کی لغت کی مدد سے قرآن کو ایکسپلین کرنے کا ٹرینڈ خطرناک ہے, کیونکہ عربوں کا اپنا ایک کلچر تھا, ان کی لینگویج ایک خاص کانٹیکسٹ میں تو ہے, لیکن ان الفاظ کو اسلام نے نئے معنی بھی دیے. مثلا صلات کا لفظ کوئی نیا نہیں تھا, لیکن اسلامی کانٹیکسٹ میں صلات سے مراد عام پریئر نہیں ہے, خاص نماز ہے. صوم صیام, ابھی آپ نے اس کتاب میں بھی پڑھا, عربوں کے ہاں ڈکشنری میں پہلے سے ہی تھا, لیکن کیا معنی ہے صیام کا؟ رک جانا. کس چیز سے رکیں؟ یہ قرآن نے بتایا ہمیں, حدیث نے بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اسی طرح باقی جتنے بھی احکامات ہیں, قرآن کا اپنا ایک مزاج ہے, اس میں کس آیت کا کیا معنی بنتا ہے, اس کو بھی دیکھنے اور سمجھنے کے لیے حدیث پڑھنا ضروری ہے. اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں, پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں, اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے, یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو, یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے, یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں گرتا؟ اسی سے سبق لے لے انسان اور سجدے میں پڑ جائے. سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں, یعنی جس طرح یہ سائے گر رہے ہیں نا, ساری مخلوق اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں, سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں, اور وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے, ہرگز تکبر نہیں کرتے. اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں, اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ سوچیں کہ اگر ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی اور میں نہیں جھکوں گی تو پھر شامت کس کی, نہ جھکنے والوں کی, تو کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ اور میں کیا اتنی بد قسمت کہ ہر چیز اللہ کے آگے جھکے اور میں نہ جھکوں؟ ہر چیز اپنے خالق کو پہچانے, اپنے منعم کو پہچانے, اور میں ہی نہ پہچانوں, اور میں ہی اس کی قدر نہ جانوں؟ اللہ کا فرمان ہے کہ دو الہ نہ بناؤ, الہ تو بس ایک ہی ہے, لہذا تم مجھی سے ڈرو, اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور خالصاً اسی کا دین کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے اللہ کی طرف سے, وہ اللہ نے دی ہے تمہیں. بہت جامع آیت, ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پہ آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو, مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے, اچھا مزے کر لو, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. تو یاد رکھیے, نعمتیں اللہ نے دی ہیں, شکر بھی اللہ کا ادا کرنا ہے, اور اس بات کی دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تو ہمیں نعمتیں دینے کے بعد ہم سے نہ چھیننا. تو ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے آج کے پورے پارے کی تھیم کے کانٹیکس میں, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک. اے اللہ, میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے, کیونکہ کچھ نعمتوں کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں, وہ آتی ہیں جاتی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں، نہ آنے پہ شکر گزاری اور نہ جانے پہ کوئی غم۔ تو شکر گزار نعمتوں کو پہچان والی نگاہ رکھتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے کہ اللہ کوئی نعمت چھن نہ جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے اور تیرے تمام غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ اس دعا کو کثرت سے مانگنا چاہیے ہمیں کہ اللہ جو بھی نعمتیں ہیں ان کو ہم سے لینا نہیں، چاہے صحت ہے، دولت ہے، بچے ہیں، گھر ہے، شوہر ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ ان نعمتوں پہ زوال نہ آئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ محفوظ رہیں۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے غوروں کے نام کی نظر نیاز اور قربانی، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ دور جاہلیت کی بات کی جا رہی ہے اور آج بھی دور جاہلیت سے لوگ کم نہیں جیتے کہ جہاں بیٹیوں کی قدر نہیں کی جاتی۔ ان کا حال کیا ہے؟ وہ بیٹی کے ہونے کو باعث ذلت سمجھتے تھے، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ اس دور میں مٹی میں دباتے تھے، اب ابارشن کرا دیتے ہیں، ایک دوسرا طریقہ ڈھونڈ لیا گیا ہے عورت کو یا لڑکی کو قتل کرنے کا، اس پہ ظلم کرنے کا۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں، یعنی کیسے فیصلے کرتے ہیں، یہ اللہ کے فیصلوں کو مانتے کیوں نہیں؟ بیسیکلی تو یہ کفار قریش یا مشرکین کا طرز عمل تھا، تو جو ان کی پیروی کرے وہ بھی خسارے میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا بیٹے دیتا، جس کو چاہتا بیٹیاں دیتا، جس کو چاہتا دونوں دیتا، جس کو چاہتا کچھ نہیں دیتا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر فیصلے کو قبول کرنا ایمان کا حصہ ہے، مومن اللہ کے فیصلے قبول کرتا ہے۔ یہاں کافر کی بات ہو رہی ہے، وہ نہیں قبول کرتا، وہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، وہ اس پہ ناراض ہے، اس کو باعث ذلت سمجھ رہا ہے، وہ اس کو قتل کرنے کی بات سوچ رہا ہے، لیکن مومن اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے فیصلوں سے بہتر فیصلے اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں، ہوتی ہیں یا نہیں؟ کتنی خدمت گزار، غم گسار اور کتنی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو برا نہ سمجھو کیونکہ وہ انتہائی قیمتی اور غم خار ہوتی ہیں، دے آر ویری پریشیس، اور وہ غم بانٹتی ہیں۔ ایک بیٹی کو جب پتہ چلتا ہے کہ ماں کی طبیعت خراب ہے تو اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے، اور بیٹا جو اسی گھر میں ہوتا ہے اپنے بیڈ روم سے ماں کے پاس آ کے حال بھی نہیں پوچھتا، جو دور بیٹھی غم کھا رہی ہے، قریب بیٹھے کے کان پہ جو نہیں رینگتی۔ سب کا حال نہیں ایسے، لیکن بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن بیٹی قریب ہو یا دور ہو، خوش ہو یا ناراض ہو، جو ہی ماں باپ کے بارے میں کوئی تکلیف کی بات سنتی ہے تو تکلیف میں آ جاتی، تو اس کو تو ہم پسند نہیں کرتے، اور جو چیز دنیا کی رونق اور زینت ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو اس طرز عمل کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جاہلانہ طریقہ ہے بیٹیوں کو ناپسند کرنا، اور پھر خصوصاً خواتین خود عورت ہوتے ہوئے ایک عورت کو پسند نہیں کرتے،